بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج 2013 کی 19 تاریخ ہے. آج کا ٹاپک ہے پالیٹکس اینڈ نیشن بلڈنگ. یہ ٹاپک پہلے سے میرے ذہن میں نہیں تھا. آج صبح ایک خبر آئی پاکستان سے, تو میں نے سوچا کہ ہی آج کے لیے بہتر ٹاپک ہوگا. وہ خبر یہ ہے کہ کراچی میں ایک خاتون لیڈر جو وہاں کی انصاف پارٹی سے تعلق رکھتی تھی, ان کا نام تھا زہرا شاہد حسین, ان کو ان کے گھر کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. یہ آج صبح کی خبر ہے. تو اس خبر کو لے کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج کے لیے بہتر ٹاپک ہوگا پالیٹکس اینڈ نیشن بلڈنگ. دیکھیے, اس زمانے میں تمام مسلمانوں کے ذہن میں ایک ہی طرح کی سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ ملت کی تعمیر کا سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ پالیٹکس ہے. جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں, جو جتنے بڑے بڑے مائنڈ ہیں مسلمانوں کے, وہ سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ساری قربانیاں دینے کے باوجود تمام بڑے بڑے مسلم مائنڈ کی شرکت کے باوجود رزلٹ کیا ہے؟ زیرو ہے. رزلٹ کچھ بھی نہیں. تو یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ پالیٹکس سے نیشنل بلڈنگ ہوتی ہے. ابھی دیکھیے, پاکستان میں الیکشن ہوا ہے 11 مئی کو, اسی مہینے میں. وہاں دو بڑی پارٹیاں آمنے سامنے تھیں, مسلم لیگ اور انصاف پارٹی. اس میں انصاف پارٹی کے جو لیڈر ہیں, انہوں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ there is no other way to bring change in Pakistan but politics. پاکستان میں کوئی چینج لانے کا واحد طریقہ ہے پالیٹکس کے ذریعے. دونوں طرف کے لیڈر یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ نکالنا ترقی کا. کیونکہ دیکھیں, سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. 60 سال سے زیادہ مدت گزر گئی اور آخری نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. پاکستان میں عجیب غریب صورتحال ہے کہ وہاں ایک اسٹیٹ ہے اور ساتھ ساتھ ایک پیرلل اسٹیٹ بھی ہے, جو کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز. تو اسی وجہ سے آپ روزانہ وہاں سنتے ہیں مار کاٹ, آپس میں لوگ مارتے ہیں ایک دوسرے کو. ابھی آج کی جو خبر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوا ہے 11 مئی کو, تو الیکشن کیمپین کے زمانے میں وہاں گولیاں چلیں اور بم پھٹے, اس میں 150 سے زیادہ آدمی مر گئے. ابھی کی بات ہے. یہ ایک بہت بڑی سوچ کا معاملہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک دیکھیے سوسائٹی تیار نہ ہو, کوئی کامیاب حکومت وہاں بن نہیں سکتی ہے. تو پاکستان کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ وہاں سوسائٹی تیار نہیں ہے. تو کیسے آپ حکومت بنائیں گے؟ ایک بہت بڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر آدمی بڑے بڑے تقریر کرتا ہے کہ آپ اسوہ کاملہ ہیں, اسوہ کاملہ ہیں, لیکن کوئی بھی مجھے نئے والوں سے جو سنجیدگی سے تلاش کرتا ہو کہ میں اپنی زندگی کے لیے اس وقت تلاش کروں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں, آپ جانتے ہیں کہ 610 عیسوی میں آپ نے مکہ میں اپنا مشن شروع کیا. اس وقت وہاں پر قریش کی قیادت تھی جو کہ مشرق تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ ان ترید ملکن ملکنا کا علینا, اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ ما اطلب العبل کا علیکم, میں تم سے حکومت نہیں چاہتا, میرا کام ہے ذہنوں کو بدلنا, انسان کو خدائی آئیڈیالوجی دینا, انسان کی صحت اور کردار میں چینج لانا. دیکھیں یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ سادہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں اس وقت سوسائٹی تیار نہیں تھی. آپ حاکم بن کر کیا کرتے؟ اس وقت اگر آپ حکومت کے کرسی پر بیٹھ جاتے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا, کیونکہ سوسائٹی تیار نہیں تھی. تو پہلا کام ہے سوسائٹی بنانا, اس کے بعد حکومت آتی ہے. لیکن سارے مسلم لیڈر کیا کر رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں پٹنگ دا کارٹ بیفور دی ہارس, اسی میں مشغول ہیں. اسی لیے نتیجہ صفر ہے. عرب ورلڈ میں بھی اور مسلم ورلڈ میں بھی. ابھی آپ پچھلے دنوں عرب میں بڑا دھوم مچی ہوئی تھی جس کو کہا جاتا تھا عرب اسپرنگ, عرب کی بہار. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عرب میں ایک بہار آ رہی ہے, یعنی ڈیموکریسی آ رہی ہے, اور ہوا کچھ بھی نہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہوگا کچھ بھی نہیں, بس عرب اسپرنگ نہیں آئے گی, عرب انارکی آئے گی, کیونکہ وہ سوسائٹی تیار ہی نہیں. ایجوکیشن میں یہ لوگ بہت پیچھے ہیں. دیکھیں ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کی تعلیم نہیں, مدرسے کی تعلیم نہیں. جب میں بولتا ہوں کہ ایجوکیشن کا لفظ تو میری مراد ہوتی ہے سیکولر ایجوکیشن. سیکولر ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانیں کہ ہسٹری کس چیز کا نام ہے, ہسٹوریکل فورسز کیا ہوتی ہیں, ماڈرن مائنڈ کیا ہے, آج کی وے آف تھنکنگ کیا ہے, آج کا انسان کی سوچ کس رخ پر چل رہی ہے, ان سب باتوں کو جاننے کا نام ہے ایجوکیشن. مدرسے میں تو آپ جانتے ہیں کہ مسئلے مسئلے بتائے جاتے ہیں, وہ ضروری ہے, وہ بھی میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں, لیکن وہ کافی نہیں ہے حکومت کے لیے. پاکستان میں بے شمار مدرسے ہیں لیکن آج تک وہاں سالے حکومت نہیں بن سکی, کیونکہ مدرسوں سے نہیں حکومت بن سکتی سالے. اس کے لیے تو وہ جو حدیث بتایا کہ ان یکون بصیرا بزمانہ, زمانے کو جاننے والا زمانے سے باخبر ایسے افراد ہوں تب حکومت بنے گی. تو وہاں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں چینج لانے کے لیے واحد طریقہ یہ ہے کہ حکومت پر قبضہ کیا جائے, تو الیکشن ہوا. اب دیکھیے گا الیکشن کے بعد کیا ہوا. الیکشن جو ہے ڈیموکریسی کا فنامنا ہے, جب سے ڈیموکریسی آئی ہے تب سے الیکشن آیا ہے. اچھا الیکشن میں کیا ہوتا ہے, کم سے کم دو پارٹیاں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہیں. جب دو پارٹیاں میدان میں ہوں تو کیا ہوگا, ایک پارٹی جیتے گی ایک پارٹی ہارے گی. ہارنے کا مطلب یہ کہ اس کو کم ووٹ ملے گے ایک کو زیادہ ووٹ ملے گے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. تو اب کیا ہونا چاہیے, دیکھیں ڈیموکریسی کی شرط لازم ہے کہ اپنی ہار کو ماننا, اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا. یہ ہے نہیں, جہاں جو ہارتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ جھنڈا لے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب ریگنگ ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی. یہی پاکستان میں ہوا. ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جو پارٹی جیتی ہے وہ تو اپنے فخر کے جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے, اور جو پارٹی ہاری ہے وہ وہاں پر پروٹیسٹ چلا رہی ہے کہ صاحب اٹ واز اے ریگڈ الیکشن. اس طرح ڈیموکریسی نہیں چلتی ہے. قرآن میں دو لفظوں میں دیکھیے کتنی بڑی بات کہی گئی ہے, لیکلا تاسو علا مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, لیکلا تاسو علا مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھونے والا جو ہے وہ فرسٹریشن میں نہ پڑے, اور پانے والا جو ہے وہ فخر میں نہ پڑے. اب کیا ہے, جو جس نے جیتا ہے الیکشن وہ فخر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے, فخر کا جھنڈا, اور جو ہارا ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ صاحب یہ تو ریکنگ کی وجہ سے جیتے ہیں الیکشن. تو نہیں, دونوں ہی غلط ہیں. وہ ان کا فخر بھی غلط ہے اور ان کا پروٹیسٹ بھی غلط ہے. تو ڈیموکریسی وہاں آتی ہے جہاں جیتنے والا اس کو ایک ذمہ داری کے طور پر لے, نہ کہ فخر کے طور پر, اور جو ہارے وہ اپنی ہار کو مانے, اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرے, تب چلتی ہے ڈیموکریسی. ایسے نہیں چلتی. دیکھیے اسلام میں جو نماز کا انسٹیٹیوشن ہے وہ صرف وہ عبادت کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہ پوری زندگی کی ٹریننگ ہے, پوری زندگی کی ٹریننگ ہے. نماز میں کیا ہوتا ہے, فرض کیے کہ 100 آدمی ہیں نماز پڑھنے والے, تو ایک آدمی بطور امام آگے کھڑا کیا جائے گا, باقی 99 آدمی پیچھے سب بات کھڑے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 100 میں ایک آدمی امام بنتا ہے اور 99 آدمی بیک سیٹ پہ چلے جاتے ہیں تب نماز قائم ہوتی ہے. یہی سوسائٹی میں ہونا چاہیے. سوسائٹی میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی امام بنے, مطلب امام پولیٹیکل امام, اور باقی تمام لوگ جو ہیں نان پولیٹیکل فیلڈ میں ایکٹیو ہو جائیں, نان پولیٹیکل فیلڈ میں ایکٹیو ہو جائیں. بیک سیٹ کے معنی کیا ہیں, نان پولیٹیکل فیلڈ میں اپنے آپ کو لگا دینا. نان پولیٹیکل فیلڈ کیا ہے, وہ ہے ایجوکیشن, دعوی ورک, بزنس, ملی تعمیر, آپس میں جھگڑے ختم کرنا, اپنی بیماروں پر ڈیئر مل کر, یہ سارا نان پولیٹیکل فیلڈ ہے. تو نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ایک آدمی کو پولیٹیکل امام بناؤ اور باقی سب لوگ ہیں نان پولیٹیکل فیلڈ میں کام کرنے کے لیے چلے جائیں, تب ہوتی ہے نیشن بلڈنگ, تب ہوتی ہے قومی تعمیر. ابھی کیا ہے, ہر آدمی بس پولیٹیکل فیلڈ میں چاہتا ہے کیا آگے کی سیٹ اس کو مل جائے, ہر آدمی پولیٹیکل پوزیشن کے لیے دوڑ رہا ہے. تو اللہ کے جو اسکیم ہے, جو نیچر کا نظام ہے, اس میں تو یہ ہے کہ ایک ہی آدمی پولیٹیکل امام بنے, باقی سب لوگ بیک سیٹ پہ چلے جائیں. بیک سیٹ کے معنی ہے کہ نان پولیٹیکل فیلڈ میں وہ سرگرم ہو جائیں. یہ اس کا تو شعور ہی نہیں ہے, نہ عملاً کہیں مسلم ملک میں یہ شعور ہے کہ نماز یہ سکھاتی ہے ہم کو کہ ایک آدمی کو پولیٹیکل امام بناؤ باقی سب لوگ نان پولیٹیکل فیلڈ میں ایکٹیو ہو جائیں. اس کا نہ تو شعور ہے اور نہ عملاً ایسا کہیں پایا جاتا ہے. تو کیا حکومت ایسی حالت میں اسلامی حکومت نعرہ لگانا ایک بالکل ریڈیکولس بات ہے, ریڈیکولس بات ہے. یہ ایسے جیسے کسی بستی میں لوگ نماز کا نام بھی نہیں جانتے ہوں, نماز کے مثال نہیں جانتے ہوں, انہیں قرآن یاد نہ ہو اور وہاں نماز جھنڈا اٹھائیں. آپ بھائی پہلے لوگوں کو قرآن آنا چاہیے, پہلے لوگوں کو نماز کے مثال بنانا چاہیے, لوگوں کو جاننا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی, تب تو نماز قائم کرے گا. وہاں جھنڈا اٹھانے سے کیسے نماز قائم ہو جائے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ملت مسلمہ جو ہے اس نے غلط آپشن لے رکھا ہے, بس پالیٹکس کا آپشن بس. تو یہ جو پاکستان کے لیڈر نے جو کہا تھا کہ پاکستان میں جو کوئی حقیقی چینج آئے گا تو وہ پالیٹکس کے ذریعے آئے گا, یہی سارے مسلمانوں کی سوچ ہے. ہر آدمی پولیٹیکل بولی بول رہا ہے, ہر آدمی پولیٹیکل بیان دے رہا ہے, پولیٹیکل تقریر کر رہا ہے, پولیٹیکل ڈیمانڈ میں دوڑ رہا ہے. اب وہ جو فیلڈ ہے نان پولیٹیکل فیلڈ, اس میں کوئی ایکٹیو نہیں, ہمارے پاس دیکھیے بہترین اسٹینڈرڈ کے ایجوکیشنل کے ادارے کہاں ہیں؟ تمام مسلم ملکوں میں اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کے اسکول ہوں, لیکن کسی ایک ملک میں بھی ایسا نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہو کہ ڈیموکریسی آئے گی جبکہ ہارنے والا اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرے, نہیں تو انارکی آئے گی. کوئی جانتا نہیں اس بات کو. ایسے ہی دیکھیے آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہیں آج کل کیا ہے, روزانہ خبریں آتی ہیں پاکستان سے, عراق سے, افغانستان سے, تقریباً ہر مسلم ملک سے کہ کہیں گن چل رہی ہے, کہ بم پھٹ رہا ہے, اور کس کے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. تو اس کے معنی کیا ہے, لوگوں کا شعور اتنا ڈیولپ نہیں ہوا کہ جانے کہ یہ تو ہلاکت ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. تو سب سے پہلا کام ہے سوسائٹی بنانا, اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ کوئی حکومت قائم ہو. تو دیکھیے جب تک سوسائٹی نہ بنے تب تک جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو اس کو مان لیجیے. یہ بھی ایک سنت رسول ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تھے اور وہاں پر مشرکین کا دبدبہ تھا, مشرکین وہاں پر رول کر رہے تھے. تو انہوں نے اگرچہ آپ کو پیشکش کی کہ ان ترید ملکن ملک نہ کالنا, آپ نے قبول نہیں کیا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اگر سوسائٹی تیار نہیں ہے تو بشر رول کر رہا ہے تو اسی کو ایکسیپٹ کر لیجیے, نان مسلم کی حکومت قائم ہو تو اس کو ایکسیپٹ کر لی, اور آپ اپنے آپ کو بزی رکھیے دعوت میں, ایجوکیشن میں, ذہن بنانے میں, شعور کی تعمیر میں, ان کاموں میں. یہ کتنی بڑی سنت ہے, یہ کتنی بڑی سنت ہے, یہ اور کسی بھی مسلم ملک میں آپ اس کا نمونہ نہیں پائیں گے. ہر مسلم ملک میں یہ حالت ہے کہ وہاں پر سوسائٹی بنی ہوئی نہیں ہے, لیکن ہر مسلم بس جھنڈا اٹھائے ہوئے حکومت کا. اس سنت رسول کا تقاضا کیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے, جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو ہے, جو لوگ بھی رول کر رہے ہیں ان کو مان لیجیے, آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیجیے, اور اپنے آپ کو آپ پوری طرح ایکٹیو کر دیجیے کس اس میں, ایجوکیشن میں, دا ورک میں, لوگوں کا شعور بنانے میں. یہ تو کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے کہ جب انہوں نے پیشکش کی کہ ان ترید بلکن بل لکھنا کالے نا, اگر آپ چاہتے ہیں حاکم بننا تو ہم آپ کو حاکم مان لیتے ہیں, آپ نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ وہ وقت ایسا تھا جبکہ سوسائٹی تیار نہیں تھی, سماج بنا ہوا نہیں تھا, انسانی معاشرہ تیار نہیں تھا. تو آپ نے اپنی ساری طاقت لگا دی انسانی معاشرہ کو بنانے میں, انسان کو باشعور بنانے میں, سوسائٹی کو بنانے میں, اور جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو تھا اس کو مان لیا آپ نے. یہ خود ایک سنت رسول ہے, یہ بھی ایک سنت رسول ہے. لیکن کسی بھی ملک میں آپ نہیں پائیں گے, کسی مسلم ملک میں, مسلمان اس راز کو جانتے ہوں, ہر جگہ جھنڈا اٹھائیں گے. کیسی عجیب بے خبری ہے اسلام کے نام پر. دنیا میں اس وقت تقریباً 200 ملک ہیں, ان ملکوں میں کوئی نہ کوئی حکومت کر رہا ہے. تو جو حکومت کر رہا ہے اس کو چھڑیے مت, اس کو مان لیجیے آپ. اس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم, اور اپنے آپ کو پوری طریقے سے لگا دیجئے نان پولیٹیکل فیلڈ میں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں, دا ورک میں, لوگوں کو باشعور بنانے میں, لوگوں کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں, لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ایڈجسٹمنٹ جانے, لڑائی جھگڑے کی برائی کو سمجھیں اور گن اور بم کو پھینک دے سمندر میں, اتنا سمجھدار ہو جائیں لوگ. اس میں اپنے آپ کو لگائیے, اس میں اپنے کو ڈیووٹ کیجیے, اور جو حاکم ہے اس کو رہنے دیا کہ اس کو چھڑیے مت اس کو. تو یہ جو پولیٹیکل اسٹیٹس کوئز ہے, یہ بھی ایک سنت رسول ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اسوہ کاملہ, اسوہ کاملہ, اسوہ کاملہ, بس یہ نعرے کے لیے ہے, یہ عمل کے لیے نہیں ہے. ورنہ سارے مسلم کنٹریز میں یہ بات کیوں نہیں ہے کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کو مان کر کے اپنے آپ کو وقف کرنا نان پولیٹیکل فیلڈ میں. ہر جگہ لوگ حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں, ہر جگہ لوگ حکومت کے خلاف ٹکرا رہے ہیں, ہر جگہ بس حکومت کو بدلنے کے نعرے ہو رہے ہیں. جتنا ممکن ہے اتنا ہر جگہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری کی ہوئی ہیں ہر ملک میں. حتیٰ کہ میں امریکہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ گروپ ہے, وہاں بھی خلافت کی تاریخ چلا رہا ہے. عجیب و غریب ان کے دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کیلیفورنیا ہے وہ خلیفورنیا تھا, یعنی دارالخلافہ, یعنی کوئی اس کا سرپیر نہیں, کوئی اس کی ہسٹری نہیں. تو کیلیفورنیا جو ہے وہ خلیفورنیا ہے, یعنی کبھی وہ دارالخلافہ تھا. تو ہم دوبارہ وہاں خلافت قائم کریں گے. کسی کو بھی یہ سنت رسول کا پتہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کو مان لو اور نان پولیٹیکل فیلڈ میں کام کرو، کسی کو پتہ ہی نہیں. اسی لیے ان کی کوششیں بے نتیجہ ہو رہی ہیں، بے نتیجہ. میں آپ کو ایک بہت ہی عبرت انگیز ایک حوالہ یاد دلاتا ہوں. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر امیر المومنین تھے، حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے. اس زمانے میں دیکھیے خلافت راشدہ کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، یعنی حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں کہا جاتا تھا، حضرت عمر کو خلیفہ نہیں کہا جاتا تھا. یہ تو بات کو اصطلاح بنی ہے، یہ بات کو بنی ہے. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے تک معاملات بالکل ٹھیک رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں آپس کی لڑائی شروع ہو گئی، اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں بھی لڑائی جاری رہی. تو اس زمانے میں کچھ لوگ ملے حضرت علی سے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بہت امن تھا، سب معاملات درست تھے، اور آپ کے زمانے میں آپس لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں جھگڑا فساد ہو رہا ہے، سب معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی میننگ فل جواب دیا. یہ واقعہ نقل کیا ہے ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں. حضرت علی نے کہا کہ ان ابا بکر و عمر کانا والین علی مثلی وانا والن علی مثلکم، یعنی ابو بکر عمر کی حکومت میرے جیسے لوگوں کے اوپر تھی اور میری حکومت تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر ہے. آپ اس پر غور کیجیے کہ میرے جیسے کا مطلب کیا ہے. میرے جیسے کے معنی مثل صحابہ لوگ، مثل صحابہ. اب وہ دور آیا تھا کہ بہت زیادہ ماس کنورژن ہوا تھا، بہت سے لوگ داخل ہوئے تھے اسلام میں، غیر صحابی لوگ سماج میں بہت زیادہ ہو چکے تھے. تو اس حضرت علی کے اس قول کو آپ تشریح کیجئے تو وہ یہ ہوگا کہ ابو بکر عمر جیسے حاکم ہوں تب بھی صحابہ جیسا سوسائٹی چاہیے، مثل صحابہ سوسائٹی ہو تب ابو بکر عمر جیسے لوگ اچھی حکومت چلا سکتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے، یعنی مثل صحابہ معاشرہ ہونا چاہیے تب کوئی شخص وہاں پر اچھی حکومت چلا سکتا ہے. تو یہ لوگ دیکھیے جو سارے مسلم دنیا میں جو لوگ سیاست کے نام پر جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت کو نعرہ لگا رہے ہیں، وہ حقیقت میں اسلام کے نام پر فساد کر رہے ہیں. فساد نتیجہ فساد کی شکل میں نکل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی وہ ملک ہیں جہاں کے اسلامی حکومت، اسلامی حکومت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں 100 برس سے، وہاں کیا ہے؟ آپس کی مارکاٹ ہے، گن کلچر، بم کلچر چل رہا ہے، بے شمار لوگ جیل میں بند کر دیے گئے ہیں. ایسے ہی ہمارے ایک قیمتی ساتھی جو شیخ محمد سلام القائد، بہت ہی قیمتی ساتھی تھے ہمارے مشن میں، ان کو گولی مار دی گئی، حالانکہ وہ بالکل ہی دائی مزاج کے آدمی تھے. یہ مسلم ملکوں کا حال ہے. تو جب سماج تیار نہیں ہے، معاشرہ تیار نہیں ہے، سوسائٹی تیار نہیں، تو حکومت کا نعرہ لگانا یہ بالکل ہی کوئی اس کی بیس نہیں ہے، بالکل ریڈیکولس بات ہے، ریڈیکولس ریڈیکولس بات ہے. تو دیکھیے پاکستان کی مثال کو لے کر میں کہوں گا کہ جو لوگ جیتے وہ جیتے اور جو ہارے وہ ہارے. تو جو لوگ ہارے ان کو کیا کرنا تھا اسلام کی روشنی میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو لوگ جیتے ہیں ہم ان کو موقع دیتے ہیں, وہ حکومت چلائیں, وہ ایڈمنسٹریشن چلائیں, ہم یہ کریں گے کہ ہم چلے جائیں گے نان پولیٹیکل فیلڈ میں, مطلب اسکول قائم کریں گے, دعوی ورک کریں گے, مسلمانوں کو اندر تجارتی شعور لائیں گے, آپس کی لڑائی جھگڑا ختم کروائیں گے, یہ سب کریں گے ہم. یعنی ایک کو آگے کے سیٹ پر بڑھا کر سب بیک سیٹ پہ چلے جائیں گے, جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے. یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کے دوران 150 آدمی مار ڈالے, اس کے بعد اب جو لیڈر لوگ ہیں وہاں جو ہارے ہوئے ہیں وہ سب پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ صاحب دھاندلی ہوئی ہے. اور آج کی خبر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک لیڈر کو گولی مار دی گئی. تو یہ لوگ نام لیتے ہیں اسلام کا, لیکن انہیں اسلام سے کوئی رہنمائی نہیں لینا ہے, رسول اللہ کے نمونے سے کوئی سبق نہیں لینا ہے, بس اپنے اپنے دماغ سے چلنا ہے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. میں جو اسلام کو پڑھا ہے, اسلام کے بارے میں جو میری معلومات ہیں, اس سے میں نے یہی سمجھا ہے کہ پولیٹیکل عہدہ جو ہے اس کو کسی کو دے کر خود آپ میجارٹی جو ہے وہ نان پولیٹیکل فیلڈ میں کام کرے. ایک حدیث میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی صحابہ سے, آپ جانتے ہیں کہ صحابہ سے بیعت لیتے تھے آپ, تو ایک بیعت میں یہ الفاظ بتائے ہیں صحابی نے کہ اللہ ننازع الامر اہلہ. جن باتوں کے بیعت لیا آپ نے, جیسے خدا کو ایک ماننا, اللہ کی عبادت کرنا وغیرہ, اسی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ ننازع الامر اہلہ. یہاں امر سے مراد ہے اقتدار. اقتدار کے معاملے میں اس کے اہل سے ہم نزاع نہیں کریں گے. دیکھیے اہل کا مطلب کیا ہے یہاں, اہل کا مطلب کمپیٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ کمپیٹنٹ کون ہے نہیں ہے اس کا کسی کو کیا پتا. یہاں اہل کا مطلب کمپیٹنٹ نہیں ہے, اہل کا مطلب ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو حکومت کی کرسی پہ پہنچ جائے, یعنی حالات جس کے حق میں فیصلہ کر دیں کہ اس کو حکومت کی کرسی پر بیٹھنا ہے, تو بس اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. کسی کے حق میں حالات ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, کسی حق میں نہیں ہوتے. جیسے پاکستان میں دو لیڈر اٹھے, ایک مسلم لیگ کا لیڈر, ایک انصاف پارٹی کا لیڈر, تو حالات وہاں جو تھے وہ مسلم لیگ کے لیڈر کے حق میں تھے. اور دوسرے جو لیڈر صاحب تھے ان کے حق میں نہیں تھے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حق میں حالات ہوں, حالات کے اعتبار سے جس کو پولیٹیکل سیٹ مل رہی ہو اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے, اس کو چیلنج مت کیجیے, اس کو ٹکراؤ مت کیجیے, اس سے نزاع مت کیجیے, یہ مطلب ہے اس کا. یہاں اہل کا مطلب کمپیٹنٹ نہیں ہے, بلکہ حالات کے اعتبار سے, یعنی حالات کس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں کہ وہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھے. تو جس کے حق میں حالات ہوں بس اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ٹکراؤ ختم ہو جائے گا, خون خرابہ ختم ہو جائے گی, یہ گن کلچر اور بمب کلچر ختم ہو جائے گا. اور ایکسیپٹ کر کے خود کیا کیجئے، نان پورٹیکل فیز میں ایکٹیو ہو جائیے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. یہ بالکل وہی کام جو آپ ہر مسجد میں روزانہ کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کو کہ متولی صاحبان نے امام بنایا ہے اور نمازیوں کی اکثریت جس کے حق میں رائے رکھتی ہے تو اس کے امامت پر آپ راضی ہو جاتے ہیں. امامت کون کرتا ہے مسجدوں میں؟ وہی جس کو متولی امام بنائیں جس کی امامت پر مسلمان راضی ہوئے. تو ایسا شخص جب موجود ہوتا ہے تو اس کی امامت پر آپ راضی ہو جاتے ہیں اور خود بیک سیٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہی کرنا ہے آپ کو سماج میں کہ حالات جس کے حق میں ہوں، حالات جس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہوں، تو مان لیجیے اس کی حکومت. اور بہت بہت سارے فیلڈ ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ 100 میں 99 شعبے وہ ہیں جو نان پولیٹیکل شعبے ہیں، ایک ہی شعبہ ہے جو پولیٹیکل شعبہ ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، لا اینڈ آرڈر، یہی ہے حکومت کا شعبہ. باقی 99 شعبے ایسے ہیں جو نان پولیٹیکل ہیں. تو ایک شعبہ دے دیجیے آپ جس کے حق میں حالات ہوں، باقی 99 شعبے میں آپ ایکٹیو ہو جائیے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. تو انا اللہ نوناز اللہ عمر کا مطلب یہ کہ حالات اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہوں، بس اس پر راضی ہو جائیے آپ، اسے چیلنج مت کیجیے، اسے ٹکراؤ مت کیجیے. اور یہ بے عملی نہیں ہے، کیونکہ جو نان پولیٹیکل فیلڈ میں جو کام ہیں بہت سارے وہ آپ کو پکار رہے ہیں، وہاں پہ لگ جائیے. تو یہ ہے صحیح طریقہ اسلامی سیاست کا، یہی اسلامی پالیٹکس ہے، یہی اسلامی سیاست ہے. اور ہر آدمی اپنے جھنڈا اٹھائے تو وہ اسلامی سیاست نہیں ہے، وہ تو لیڈر ہی ہے، وہ لیڈر ہی ہے. یہ بہت زیادہ عام بات ہے کہ اس طرح کی سوچ مسلمانوں میں پیدا ہو، اس طرح کی سوچ پیدا ہو. جب تک اس طرح کی سوچ نہیں پیدا ہوگی، مسلمانوں میں جو نفرت، تشدد، آپس کے مار کاٹ، گن کچر، بم کچر ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ اسی وقت ختم ہوگا جبکہ اس اصول کو مسلمان تسلیم کر لیں کہ پالیٹکس میں اسٹیٹس کوئزم پر راضی ہو جائے. وہ گویا کہ میں کہوں گا کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم اور نان پولیٹیکل ایکٹیویزم، پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم اور نان پولیٹیکل ایکٹیویزم، یعنی پولیٹیکل فیلڈ میں اس کو مان لینا جو حالات کے مطابق جس کو موقع مل گیا ہے سیٹ پہ پہنچنے کا، اور باقی شعبوں میں اپنے آپ کو لگا دینا. یہ بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے، یہی بہترین پالیٹکس ہے، اور اسی میں ساری ترقیوں کا راز چھپا ہوا ہے. چونکہ اب مسلمان لیڈر جو ہے یہ نہیں کر پائے تو مسلم دنیا میں کیا حال ہے؟ مثلا ایجوکیشن میں مسلم دنیا بالکل پیچھے ہے، انڈسٹری میں مسلم دنیا بالکل پیچھے ہے، دا ورک میں مسلم دنیا بالکل پیچھے ہے، اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں مسلم دنیا سے پیچھے ہے. یہ کیوں ہر آدمی بس پالیٹکس سے جھنڈا اٹھائے ہوئے؟ تو پالیٹکس کا جو عہدہ ہے، جب آپ راضی ہو جائیں اس کو کسی ایک کو دینے کے لیے، تو بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ملتا ہے کہ سارے شعبے میں کام شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کا بہترین اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہوگی، آپ کا بہترین انڈسٹری ہوگی، آپ کا بہترین پیمانے پر دعاورک ہوگا, ہر چیز اعلیٰ پیمانے پر ہونے لگے گی. تو یہ کتنی بڑی حکمت کی بات ہے, کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. یہ تو آج جب میں نے اخبار, آج جب میں نے یہ نیوز سنی پاکستان کے بارے میں کہ الیکشن کے زمانے میں 150 آدمی مارا لے گئے, ابھی جب الیکشن ختم ہو گیا ہے تب کیا ہے, ہارے ہوئے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ رگنگ ہوئی ہے اور کسی گولی باری جا رہی ہے. تو گیا الیکشن ہو گیا, پھر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا, پھر بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا. لیکن میں رگنگ کے فلسفے کو نہیں مانتا. یہ ہر مسلم ملک میں یہ منتر میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی کے نعرے لگائیں گے. اچھا, اس کے بعد الیکشن جب ہوگا, جب ہاریں گے تو پھر کہیں گے سب رگنگ ہوئی, رگنگ ہوئی. جو جیت گیا وہ جیت گیا. اب آپ یہ کیوں اس میں نکال رہے ہیں سوچا کہ رگنگ ہوئی ہے؟ جو جیت گیا بیلٹ باکس میں, بس وہ جیت گیا, اس کے ایکسیپٹ کر لیے اس کے. یہی نماز میں بھی اصول ہے. آپ دیکھیے سنن ابی داؤد میں روایت ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلو خلف کل برن و فاجرن, ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو. یہ بہت عجیب تعلیم ہے, یہ بہت عجیب تعلیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بد آدمی ہے وہ بھی اس کی نماز بھی اچھی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم جس کو سمجھو نیک, تم جس کو بد سمجھو, تو تمہارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو سمجھے گا وہ صاحب ہوا. تو تم اپنی سمجھ کے مطابق ٹھپا مت لگاؤ کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے, یہ سب کچھ نہیں. اپنی سوچ کو اپنے مائنڈ میں رکھو. تم جو آدمی حالات کے تحت امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر دیا گیا, بس اس کو مان لو. یہ بس بس چھیڑو کیونکہ نیک ایک بد ہے, یہ تمہارے اپنے ٹھپے ہیں. یہ بہت بڑی تعلیم ہے. یہ سلو خلف کل برن و فاجرن, ٹھیک یہی فارمولا پارٹی سے چاہیے کہ جو جیت گیا بس جیت گیا, اب تو مت ایک نکالو شوشا کہ سب رگنگ ہوئی ہے, یہ تو یہ ہوا یہ تو وہ ہوا ہے. جو جیت گیا اس کو مان لو حاکم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس کا سپر فارمولا ہے, پالیٹکس کا یہ سپر فارمولا ہے. اگر مسلمان اس فارمولے کو مان لیں تو بہت جلد مسلم ملکوں میں ترقی ہوگی, امن ہوگا, تعمیری سرگرمیاں جاری ہو جائیں گی, بیک ورڈنس ختم ہوگا, منفی سوچ کے بجائے مثبت سوچ آ جائے گی, یعنی ساری جو اچھی بات ہے وہ سب آ جائیں گی. اور فارمولا صرف یہی ہے کہ مسجد میں جو ہم کرتے ہیں وہی ہم سماج میں کریں. اور ایک لفظ میں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم, نان پولیٹیکل ایکٹیویزم. یہی خلاصہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کا اس معاملے میں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ہم سب کو عقل دے. ہم لوگ جو ہیں اپنی طاقت کو غیر متعلق چیزوں میں برباد کرنا چھوڑیں. ہم ایسا طریقہ اختیار کریں جو دنیا میں نتیجہ اس کا نکلے اور آخرت میں جس پر ہمیں ریوارڈ ملے, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. تو میں دعا کرتا ہوں یہی اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
Okay, we are starting with the question answer session. All the online viewers can send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال آیا ہے ممبئی سے فوزان نسیم خان صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا پلیز اس بات کو واضح کر دیں کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا ثواب کا کام کون سا ہے اور سب سے بڑا گناہ کا کام کون سا ہے.
دیکھیے, جہاں تک میں نے سمجھا ہے قرآن سے اور سنت سے, سب سے بڑا ثواب کا کام ہے تقویٰ. تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کو اپنا کنسرن بنانا. سب سے بڑا ثواب کام ہے کہ اللہ آپ کا سول کنسرن بن جائے. اور سب سے بڑا گناہ کام یہ ہے کہ آپ دوسرے چیزوں کا اپنا کنسرن بنائے ہوں, اسی کا نام شرک ہے. یعنی اگر آپ نے اللہ کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنایا تو اسی کا نام ہے توحید. اور اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کنسرن بنایا تو اسی کا نام ہے شرک. تو اللہ کو لے کر سب سے بڑا ثواب بھی کام بنتا ہے, اللہ کو لے کر سب سے بڑا گناہ کام بنتا ہے. یعنی اگر میں ایک دوسرا لفظ استعمال کروں تو میں کہوں گا کہ گاڈ اورینٹیڈ لائف اگر ہے تو وہ سب بڑا ثواب کام ہے. اور اللہ سے آپ بے خوف ہوں, آپ کو اللہ کا اپنے کاموں میں اپنی سوچ میں یہ پرواہ نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, تو وہی سب سے بڑا گناہ ہے. تو روایتی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا ثواب توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اگر نیا لفظ ہم استعمال کریں تو ہم کہیں کہ اللہ کو اپنا سول کنسرن بنانا یہ سب سے بڑا ثواب ہے, اور اللہ سے بے خوف ہو جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے.
مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا انسان پریشانی کے وقت خدا کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتا ہے, خود کو کیوں نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
میں سوچتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل کام ہے, ذمہ داری کو اپنے اوپر لینا. سب سے آسان کام ہے ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر ڈالنا. یہ خدائی کی بات نہیں ہے, عام حالات میں بھی انسان یہی کرتا ہے کہ فوراً کسی دوسرے کو بلیم دے دیتا ہے. تو بلیم دائی سیلف سب سے مشکل کام ہے, بلیم ادرس سب سے آسان کام ہے. تو اسی کا یہ فنامنا ہے کہ خدا پر ڈال دینا. اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ ایگو. سب سے بری چیز جو انسان کے اندر ہے وہ ہے ایگو, انانیت. آدمی چاہتا ہے کہ میرے اوپر بلیم نہ جائے, دوسرے کو چلا جائے, خدا کو بچائے کسی کے اوپر. تو یہ ایگوئزم ہے, انانیت. میں سمجھتا ہوں اسی کا فنامنا ہے کہ آدمی کہیں خدا کو بلیم دیتا ہے, کہیں کسی اور کو دے دیتا ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ الیکشن ہو گیا, آپ کیا کر رہے ہیں, ہارے ہوئے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ریگنگ ہوئی ہے. یہ سب وہی ہے کہ بلیم دوسرے کے اوپر ڈالنا, اسی کا فنامنا ہے, اسی کا ظاہرہ ہے یہ سب چیزیں.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, एन राशिद साहब का, उन्होंने लिखा है, कुरान के चैप्टर 49 वर्स नंबर 2 में आया है ला तरफ़ु अस्वातकुम, इसका मतलब क्या है?
देखिए, ये इसका जो शान नज़ूल है वो तो यह था कि मदीने की यह आयत है, तो वहाँ पर रसूलल्लाह के मजलिस में लोग बैठते थे, तो कोई न कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता था, कोई बात होती थी जो रसूलल्लाह साहब बयान करते थे, तो कुछ लोग लगते थे ज़ोर ज़ोर बोलने। ज़ोर ज़ोर बोलने का मतलब क्या है? दूसरे की बात को तहम्मुल के साथ न सुनना और अपने दिमाग पर जो है उसी को उड़ेलने लगना, यह है ज़ोर ज़ोर से बोलना। जब आप बल्ले से बैठे हैं तो दूसरे की बात गौर से सुनिए तहम्मुल के साथ, और अगर आपके पास कोई वाकई पॉइंट है तब बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। तो वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा किया कि बस लगते थे बोलने, चाहे दबाव में कोई बात है या नहीं है। तो ये वहाँ होता था रसूलल्लाह के मजलिस में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका तौसीई मफहूम, एक्सटेंडेड मफहूम इसका यह है कि आज भी आप किसी मजलिस में बैठे हों तो आपको यही करना चाहिए कि तहम्मुल के साथ सुनिए, पेशेंस के साथ सुनिए, उस वक्त तक न बोलिए जब तक दूसरे की बात मुकम्मल न हो जाए, और मजीद ये कि आपके माइंड में कोई वाकई नुक्ता हो, कोई पॉइंट हो तब नहीं तो चुप रहिए, कोई दलील हो तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। तो ये बढ़ बढ़ के बोलना और दूसरे की बात पर ध्यान न देकर के अपनी बात शुरू कर देना, जैसे मैं कहा करता हूँ कि मेरा तजुर्बा ये है कि अगर किसी से कोई बात कही जाए तो वो आपकी बात नहीं सुनता, अपने दिमाग में ख्याल बना रहा होता कि मुझे क्या बोलना है। मेरा तजुर्बा ये है कि आप जब किसी से कोई बात कहते हैं तो वो ऐसा नहीं करता कि एम्प्टी माइंड होकर सुने कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि अपने माइंड में जो है उसी को अरेंज कर रहा होता है कि जैसे इनकी बात ख़त्म हो तो मैं अपनी बात उड़ेल दूँ। यही सब बातें इसे मना किया गया है, और ये बात सिर्फ रसूलल्लाह की सोहबत के लिए नहीं है, हर सोहबत के लिए, हर मजलिस के लिए ये बात है। ये इस्लाम का के मुताबिक आदाब कलाम है।
मौलाना, अगला सवाल धामपुर से है, अहमद फुआद साहब का, उन्होंने लिखा है, मौलाना साहब प्लीज़ टेल मी दैट इन द लाइट ऑफ कुरान हाउ टू ओवरकम आर नेगेटिव फीलिंग्स एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड।
देखिए, कुरान का जो मैंने मुताला किया है तो मैंने समझा है ये बात कि कुरान जो है वो आपके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग पैदा करता है, नतीजा खेज सोच, नतीजा को देखकर बोलना, नतीजा को देखकर अमल करना, नतीजा को देखकर सब कुछ करना। तो नतीजा, रिजल्ट इज द क्राइटेरियन, जो नतीजा है उसी से फैसला होगा कौन सी बात सही थी कौन सी बात गलत थी। तो जब आप ऐसा करें तो सोचें आप कि नेगेटिव थिंकिंग जो है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट क्या है, बार-बार नतीजा क्या है, तो आप फौरन इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग तो हलाकत है, वो तो सेल्फ किलिंग है, तो आप उसको छोड़ देंगे। तो सारा खुलासा यह है कि आप की सोच रिजल्ट ओरिएंटेड सोच हो जाए, जैसे कुरान में है कि ला खैर फी कसीर बिन नजवाओ, लोगों की बातों में अक्सर बातें ऐसी होती हैं जिसमें कोई खैर नहीं होता, मतलब उसका कोई नतीजा नहीं। तो चाहे बोलना हो चाहे अमल करना हो, सबसे पहले यह सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप ये सोचेंगे तो अपने आप नेगेटिव थाट ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप नेगेटिव सोच ख़त्म हो जाएगी, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड آپ بن جائیں تو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے, محمد سلیم میر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, ان این انٹرویو آن اپریل 20th یو ہیو ریلیٹڈ یور مشن ایز اے ریوائول آف گاندھیز مشن. دس کریٹس کنفیوژن ان ماسز. کائنڈلی الیبوریٹ یور ویو پوائنٹ ان لائٹ آف یور انٹرویو.
نہیں نہیں یہ غلط ہے. آپ نے کس کنٹیکسٹ میں کہا ہے, کیا بات کہی ہے, اس کو لے کر آپ نے سوچا نہیں. دیکھیے انڈیا میں جو سیکولر سوسائٹی ہے, انڈیا میں جو سیکولر سماج ہے, انڈیا میں جو سیکولر نظام ہے, اس کے لحاظ سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ مہاتما گاندھی کا جو طریقہ تھا وہ تھا نان وائلنٹ ایکٹیویزم. نان وائلنٹ ایکٹیویزم میں مہاتما گاندھی کے نزدیک یہ بھی تھا کسی سے نفرت نہ کرو. نفرت کو بھی گاندھی وائلنٹ سمجھتے تھے. تو میں نے یہ بات کہی تھی انڈیا کے کنٹیکسٹ میں, اسلام کے کنٹیکسٹ میں نہیں. اسلام کے کنٹیکسٹ میں نہیں کہا تھا میں نے, انڈیا کے کنٹیکسٹ کہ انڈیا میں جو سیکولر سوسائٹی ہے جس کے میجارٹی ہندو ہے, جہاں سیکولر لوگ حکومت کر رہے ہیں اور جو گاندھی کو مانتے ہیں, تو میں نے کہا کہ آزادی سے پہلے جو گاندھی کا اصول تھا اسی کو آج بھی رائج کیجیے. پورے معنوں میں اہمسا, نان وائلنٹ ایکٹیویزم. یاد رکھیے مہاتما گاندھی کا جو نان وائلنٹ ایکٹیویزم تھا اس میں صرف تشدد ہی نہیں وائلنس تھا, نفرت بھی وائلنس تھی, ہیٹ بھی وائلنس تھا. اور یہ جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں لوگ کہ کوئی بات ہو گئی تو فوراً جلاتے پھونکتے ہیں, کاریں جلا دیتے ہیں, بلڈنگیں جلا دیتے ہیں, یہ سب گاندھی کے نظریے کے خلاف تھا. آپ معلوم ہے کہ گاندھی جب تحریک چلا رہے تھے اپنی, تو ان کے کچھ والنٹیئرز جو ہے باردولی میں تھانے میں گھس گئے, مہاتما گاندھی کے کچھ والنٹیئرز وہاں آگ لگا دی انہوں نے, تو اپنی موومنٹ میں بند کر دی انہوں نے, بند کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی ابھی جانتے نہیں ہیں کہ پیسفل ایکٹیویٹی کیا چیز ہوتی ہے, تھانے میں آگ لگا دیا. تو انڈیا کے کنٹیکسٹ میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ انڈیا میں ضرورت ہے اسی کو ریوائیو کیا جائے پھر سے, گاندھی کے طریقے کو. اس کو آپ اسلام کے کنٹیکسٹ میں مت لیجیے.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, این راشد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, قرآن کے چیپٹر 23 ورس نمبر 52 میں آیا ہے کہ بات کو لوگ بہت سے فرقوں میں بٹ جائیں گے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ فرقہ بندی کیسے پیدا ہوگی اور اس کا علاج کیا ہے؟
دیکھیے یہ بہت بڑا سوال ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اگلے سنڈے کو میں اس موضوع کو لوں. ابھی تک یہی خیال ہے کہ کس طرح فرقے بنتے ہیں, اس کی جینیسس کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سنڈے کو میں اس آیت کو لے کر کے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا.
مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آج مسلمانوں کا ہر گروپ سمجھتا ہے کہ صرف وہی دین کا کام کر رہا ہے, دوسرا نہیں, اس کا جواب کیا ہے؟
یہ بھی اسی سے تعلق ہے اور میں انشاءاللہ اگلے سنڈے کو اس کے بارے میں عرض کروں گا, اسی سے متعلق ہے یہ بات بھی.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, ڈاکٹر سفینہ کا. انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے ایک آیت کا مولانا ریفرنس دیا ہے جو اس طرح ہے, خلق اللہ آدم علی صورتہ. وہ جاننا چاہتی ہیں کہ صورت ہی کا کے معنی کیا ہے.
ہاں دیکھیے یہ حدیث ہے, یہ بخاری میں آئی ہے. ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو اپنی صورت پر. تو صورت کے معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں جیسے انسان کے ہیں ایسی اللہ کے بھی ہیں, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ کے جو صفات ہیں اس کا ایک شمع اللہ نے انسان کو دے دیا ہے. مثلا دیکھنا اللہ کی صفت ہے، سننا اللہ کی صفت ہے، سوچنا اللہ کی صفت ہے، تو یہ باتیں اللہ میں خداوندی سطح پر ہیں، کامل سطح پر، رب العالمین کی سطح پر۔ تو یہ صفات خداوندی جو ہے وہ اللہ نے انسان کو عبد کی سطح پر دے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ باتیں پتھر میں نہیں ہیں، لوہے میں نہیں ہیں، ہاتھی اور شیر میں نہیں ہیں، دوسری جو مخلوقات زمین پر ہیں، سورج چاند میں نہیں ہیں، تو وہ انسان میں ہے۔ تو یہ جو انسان میں ہے وہ حقیقت میں اللہ کے صفات کا ایک شمع ہے، بہت ہی معمولی سا حصہ ہے، بس یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔
مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے، ساجد انور صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے، مولانا لاسٹ سنڈے دیٹ از آن 12th May وائل وی ور کمنگ ٹو اٹینڈ دی سنڈے کلاس اے سیریس ایکسیڈنٹ ہیپنڈ آن دا وے، ایز اے ریزلٹ وی مسڈ ٹو اٹینڈ دا لیکچر ایز وی ہیڈ ٹو ریٹرن فرام مڈ وے۔ مولانا وائی اٹ از سو دیٹ گاڈ سم ٹائمز پریونٹس ایون این آبویس رائٹ ایکٹ فرام ٹیکنگ پلیس، واٹ لیسنس شوڈ بی لرن فرام سچ انسیڈنٹ، پلیز گائیڈ اس۔
کیا سوال ہے ان کا؟
کہ مولانا وہ کہہ رہے تھے کہ لاسٹ سنڈے، کیونکہ
وہ تو بال ہوں، جو سوال کیا ہے
کہ وہ ایک اچھی چیز کے لیے آ رہے تھے مولانا، کہ لیکچر اٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نے پریونٹ کیا ان کو یہاں آنے سے، تو ایسا کیوں ہے کہ کوئی صحیح چیز جو لگ رہی ہے وہ بھی وہ
نہیں؟ دیکھیے، یہ دنیا جو ہے اس میں اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، انسان اللہ کی آزادی کو افواہش نہیں کر سکتا۔ تو آج کل ٹریفک کیا ہوتا ہے کہ ٹریفک رول کا لوگ پابندی نہیں کرتے، اندھا دھند دوڑاتے ہیں، بسیں ہیں، ٹرک ہیں، تو وہ اپنی آزادی کا مس یوز کرتے ہیں، اپنی آزادی کا مس یوز کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، وہ بند نہیں ہو کبھی۔ تو آپ کو اس سے صرف یہ سبق لینا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا پریکاشن لینا چاہیے، ایکسٹرا پریکاشن۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ میری اس میں کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے میں اپنا قصہ بتاؤں کہ میں ایک بار تو گیا دلی میں ایک جگہ بس سے، جب بس سے اترا میں تو مجھے روڈ کراس کرنا تھا، روڈ کراس کر رہا تھا تو اچانک ایک بائسکل آ گئی اور بائسکل مجھ سے ٹکرا گئی، تو میرے آنکھ ٹوٹ گئی، چوٹ بھی آئی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ میں جا کے روڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا، سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ سوچنے کے بعد میں نے سمجھا کہ اس میں میری ہی ایک غلطی تھی، روڈ جو کراس میں کر رہا تھا تو میں نے غلط طریقے سے کراس کرنے کی کوشش کی۔ تو دیکھیے، دوسرے کو بلیم دینے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ صرف یہ سوچیے کہ میری کیا کوتاہی تھی، اس کو دریافت کیجیے۔ کئی آدمی کو چاہیے کہ وہ رک جائے، وہ دوسرے کو آگے بڑھنے کا موقع دے، کہیں چاہیے کہ وہ کار کو چھوڑ کر ٹرین سے سفر کرے، مختلف شکلوں میں وہ اپنی کوتاہی کو دریافت کر سکتا ہے۔ تو ہر ایسے موقع پر آپ کو جاننا چاہیے کہ انسان اپنی آزادی کو مس یوز کرے گا، ہم یہ روک نہیں سکتے لوگوں کو کہ اپنی آزادی کو مس یوز نہ کریں، وہ کریں گے وہ، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اس میں لیسن یہی ہے کہ آپ یہ سوچیے کہ آپ کے اپنی حصے میں کون سی کوتاہی تھی، اپنی طرف کون سی کوتاہی تھی، بس اس کو دریافت کیجیے۔ اس کو یہ بس سمجھیے کہ آپ اچھے مقصد کے لیے آئے تھے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاتھ باندھ نہیں سکتا تھا، لوگوں کی فریڈم کا بارش نہیں کر سکتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو چاہے یہ واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو، ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ بلیم دائی سیلف پر عمل کرے، وہ ڈھونڈ کر کہیں نہ کہیں میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 99% دوسری غلطی ہے اور میری غلطی 1% ہے تو میں 99% کو بھلا دیتا ہوں, صرف 1% کو یاد رکھتا ہوں بس. بہت سے قصے بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ 99% غلطی دوسرے کی تھی اور میری غلطی 1% تھی, تو میں اپنی 1% ہی کو میں نے بہت زیادہ سوچا اسی کو لے کر, اور دوسرے کی جو 99% غلطی تھی اس کو میں ایک دم سوچا ہی نہیں, اسے بھلا دیا. تو ایک ایسی دنیا جہاں اللہ نے سب کو آزادی دی ہے, ایسی دنیا میں رہنے کا طریقہ یہی ہے. چونکہ ہم انسان کی آزادی کو عوارض کر نہیں سکتے, اس لیے یہی ہے کہ ہم بلیم دائی سیلف پر عمل کریں.
مولانا, اگلا سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے, مس سنا کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, آئی ایم اے پولیٹیکل جرنلسٹ بائی پروفیشن اینڈ ہیو بین فالوئنگ یور لیکچرز فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ. ان ٹوڈیز لیکچر یو سیڈ دیٹ ایکسپٹ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم, بٹ یو آلسو مینشن نیم آف ون آف یور ایسوسیٹ فرام لیبیا, شیخ محمد قید, who was doing dawa peacefully but was caught and then killed by then government. Recently few Lebanese visited you and they said that since conditions in Libya are better now, hence they have started regrouping for dawa again. Mulana sahab, my question is, had the people there not raised their voices against their ruler's tyranny and dethroned him, how could those Lebanese even ever thought of regrouping for dawa again under those former conditions when their former ruler was against even their peaceful dawa, peaceful work? My second question is, if we will accept one person as our political imam, then what is the point of elections in a democracy? Lastly, I want to say, Maulana sahab, may Allah bless you with health and long life. You are a pearl of our ummah.
بھائی کوشچن پکڑ رہی ہوں میں, آپ بتائیے پہلا کوشچن, پہلے کیا ہے پہلا والا؟
مولانا, وہ اسٹیٹس کوئزم کو لے کے انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو آج کہا لیکچر میں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبیا میں تو لوگوں نے وائلنس کرا رولر کے خلاف اور ڈی تھرون کر دیا, اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں جو دعوی وقت کر رہے ہیں, انہوں نے ری گروپنگ بھی کری اور دعوت جاری رکھا, تو اس کو لے کے انہوں نے سوال کیا ہے. مولانا,
کیا سوال کیا ہے؟ کیا سوال تو سمجھا نہیں میں.
مولانا, وہ سوال ایکچولی اس سے لنک نہیں ہو پا رہا ہے جو انہوں نے مینشن کرا ہے.
بھائی دوسرے لوگ کیا کر رہے, اس میں سوال کیا بنایا انہوں نے, وہ تو کلیئر نہیں ہو نا.
جی مولانا, جو دوسرا سوال ہے وہ اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ if we will accept one person as our political imam, then what is the point of elections in a democracy?
تو یہ تو ہے بھائی, ایک امام چن لو. یہ تو میں نے کہا کہ ڈیموکریسی میں جب ایک پارٹی یا ایک شخص چن لیا گیا تو اس کو مان لیجیے, اب یہ نا شور مچائی کہ ریگنگ ہوئی ریگنگ ہوئی, یہ تو میں نے کہا. آپ چلے جائیے دوسرے کام کرنے کے لیے, یعنی ایجوکیشن کے فیلڈ میں, دعویٰ فیلڈ میں, بزنس کے فیلڈ میں, اور لوگوں کے اندر لڑ جھگڑا ختم کرنے کے فیلڈ میں بہت کام سب کیجیے. وہ تو وہی بات ہے وہاں بھی کہ الیکشن کا رزلٹ ایکسیپٹ کر لیجیے, یہ مت کہیے کہ رزلٹ کو آپ چیلنج کریں. وہی تو بات ہے یار, کلیئر نہیں؟
جی جی مولانا, کلیئر ہے مولانا.
اچھا
بالکل ٹھیک ہے. مولانا, اگلا سوال لیتے ہیں جو دلی سے ہے, مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی نیڈس پازیٹیو انڈیویجولس, ہاؤ کین ون انڈرسٹینڈ دس اینڈ ڈیولپ ونس پرسنالٹی آن پازیٹیو لائنس؟
کیا مطلب
مولانا؟ وہی کہ پازیٹیو, اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے بنائیں, بیسکلی وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں.
دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ گول اگر آپ کا آخرت ہے, اپنے آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. گول اگر آخرت نہیں ہے تبھی نگیٹو ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ اگر گول آخرت ہو تو باقاعدہ سے سیکنڈری بن جاتی ہے. یہ ہو تو کیا, وہ ہو تو کیا, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. سارا معاملہ ہے کہ لوگوں کا گول آخرت نہیں ہوتا, ان کا گول دنیا ہوتا ہے اور دنیا ہی میں سے نفع نقصان کے تجربے ہوتے ہیں, آخرت کو لے کر کوئی نفع نقصان کا تجربہ نہیں. تو ہمارا مشن جو یہ ہے کہ لوگوں کو اندر یہ سمجھ پیدا کرنا کہ وہ آخرت کو اپنا گول بنائے, باقی سب چیزوں کو سیکنڈری بنا دے. یہی ایک ہی سولوشن ہے اس معاملے کا. کلیئر ہے میڈم؟
جی مولانا,
کلیئر ہے
جی مولانا. اگلا سوال رائے پور سے ہے, مس شبانہ کا. انہوں نے لکھا ہے, آئی ہیو گاٹ این اسائنمنٹ ٹو ٹیچ انگلش ٹو مدرسہ گرلس. دس گیوز می این اپرچونیٹی آف انٹریکشن فار اباؤٹ ون منتھ. مولانا صاحب, یو ہیو مینشن مینی ٹائمز دیٹ اصل چیز ہے ڈیولپمنٹ آف مائنڈ, دیٹ از پازیٹیو تھنکنگ, اوپن مائنڈ ایٹسیٹرا. پلیز گائڈ می ایز ٹو ہاؤ آئی کین افیکٹولی یوز دس ٹائم آف ون منتھ ٹو اسٹارٹ دی پروسیس آف دی گرلز پازیٹیو مائنڈ ڈیولپمنٹ.
بھائی یہ تو آپ, یہ تو آن دا اسپاٹ بات طے کرنے کی ہے کہ جہاں آپ پڑھاتے ہیں وہ سچویشن کیا ہے, وہاں کیسے لوگ ہیں, وہاں کے حالات کیا ہیں, اس کے لحاظ سے آپ خود پلان کریں گی. ہم یہاں سے نہیں بتا سکتے کہ آپ کیا پلان کریں. یہاں سے ہم کوئی یعنی دو دو چار کی طرح کوئی پلان یہاں سے نہیں بتا سکتے آپ کو. وہ آپ کو خود ڈیسائڈ کرنا ہے وہاں کے حالات کو ریڈ کر کے.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شاہد حسین صاحب کا. وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 5 کو آپ ایکسپلین کریں.
ابھی کیا ہے وہ, وہ تو بتائیے وہ کیا ہے. یہ ابھی تو کوئی سوال کریں اس میں تو پہلے آپ دیکھیے, طریقہ یہ ہونا چاہیے. یہ سوال کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں آیت کو ایکسپلین کریے, کیونکہ ہم یہاں پر سوال لینے بیٹھے ہیں. آپ اس آیت کو پڑھیے تفسیروں میں, تفسیروں کو پڑھ کر کے آپ کو جو سوال مانڈ بنتا وہ سوال کیجیے. صرف یہ سوال جو ہے کہ فلاں آیت کو ایکسپلین کیجیے, یہ کوئی سوال نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگلے ہفتے آپ دوبارہ سوال کریں, اس آیت کو تفسیر میں پڑھیں. کوئی بھی تفسیر آپ کے پاس ہو, کوئی تو ہوگی آپ کے پاس, اس کو پڑھ کر کے جو سوال بنتا ہے وہ اگلے سنڈے کو آپ بتائیے, انشاءاللہ اس وقت ہم اس کو واضح کریں گے.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مدرسے کی تعلیم سے آپ نے کب فراغت حاصل کی؟ آپ کی کتاب دین و شریعت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کب تک مدرسۃ الاصلاح میں رہے. پلیز اس کو ایکسپلین.
یہ سوال یہاں کرنے کا کیا, یہ تو ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے. آپ مجھے میرے آفس میں آئیے اور پوچھیے اس کا اس سے کیا تعلق. اس کا اس مطلب آپ کہا کہ صبح آپ نے ناشتے میں کیا کھایا, یہ کوئی سوال نہیں ہے, یہ کوئی سوال نہیں ہے. جی
مولانا اگلا سوال غازی آباد سے ہے, عقیل احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان میں تمام لیڈر ملت کے مسائل کا حل سیاست کو بتاتے ہیں. کچھ ایسی تحریکیں بھی ہیں جو تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہیں, آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟
مدرسہ چلا رہی ہے مدرسہ, وہ اس کو میں نے جب بھی میں لفظ بولتا ہوں تعلیم تو میری براد ہوتی ہے سیکولر ایجوکیشن. وہاں مدرسے لوگ مدرسے ضرور چلا رہے ہیں, سیکولر ایجوکیشن تو وہاں کرسچن کر رہے ہیں. مسلمان تو بہت ہی, مسلمانوں کے جو اسکول ہیں وہ بہت ہی معمولی اسٹینڈرڈ کے ہیں, کوئی اسٹینڈرڈ ان کا نہیں ہے. یہی تو کمی ہے کہ آزادی کے بعد دیکھیے انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ ایک ہی کام کرنا تھا کہ دو کاموں پر سارا زور دیا جاتا، صرف دو کام بس، انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن. ایجوکیشن میری بات ہے سیکولر ایجوکیشن، لیکن نہ انڈیا میں یہ کام ٹھیک طریقے سے ہوا نہ پاکستان میں، دونوں جگہ نہیں ہوا. آج بھی دیکھیے، ابھی میں نے دیکھا کہ دنیا کے 100 یونیورسٹیز میں جو ٹاپ کی ہیں ان میں سے ایک بھی انڈیا کی یونیورسٹی نہیں ہے. دنیا کی 100 ٹاپ کی یونیورسٹیز میں انڈیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے، اور پاکستان تو نو ویئر ہے. تو دیکھیے اسٹارٹنگ پوائنٹ پکڑنے میں انڈیا کی لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی اور پاکستان کی لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. آزادی کے بعد جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ دو چیزوں کے پار دیا جائے، سب بہت عمدہ قسم کا انفراسٹرکچر اور بہت عمدہ قسم کا ایجوکیشن. یہی نہیں ہوا، نہ یہاں ہوا نہ وہاں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو فیلڈ اسٹیٹ بن چکا ہے، انڈیا بھی ڈیولپمنٹ یا بھی بہت ہی معمولی ہوا، ابھی بھی انڈیا ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار کرنے قابل نہیں ہے.
انہوں نے اگلا سوال دلی سے ہے، عبید اللہ حق صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، وی ہیو ناٹ سین آر نیکسٹ مومنٹ آف لائف، بٹ دین آلسو وی میک پلانس فار آر ورلڈلی فیوچر، اینڈ وی نو دیٹ ایز مینشنڈ ان سورہ العمران ورس نمبر 185 دیٹ دس ورلڈز لائف از اے ڈیسیپشن. مائی کوشچن از، واٹ از فیوچر؟
سمجھا نہیں کہ فلسافیکل کوشچن ہے کہ مذہبی کوشچن ہے، یہ کلیئر نہیں ہے
جی
بھائی. یہ کوشچن یا تو فلسافیکل ہو، مطلب بالکل سیکولر کوشچن ہو، یا مذہبی کوشچن ہو، یہ بات کلیئر نہیں ہے. جب تک یہ کلیئر نہ ہو تو میں کیا کہوں گا؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. آپ اگلے سنڈے کو آپ اگر آپ ایک پیورلی فلسافیکل کوشچن کے طور پر کر رہے ہیں تو وہ بتائیے، اور مذہبی کر رہے ہیں تو وہ بتائیے. تو میں انشاءاللہ اگلے سنڈے کو عرض کروں گا.
مولانا، وہ جو پاکستان سے لیڈی نے سوال کیا تھا اس کا کلیریفیکیشن آیا ہے مولانا. وہ اصل میں یہ جاننا چاہ رہی تھیں کہ سم ٹائمز پولیٹیکل ایکٹیویزم از نیسیسری، ایز ان لیبیا اف گدافی ہیڈ ناٹ بین ڈی تھرونڈ دیر وڈ ہیو بین نو اپرچونیٹی فار سچ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز لائک داوا ورک. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
نہیں، مجھے اس میں اختلاف ہے آپ کی رائے سے. پولیٹیکل ایکٹیویزم کو میں کوئی ایکٹیویزم نہیں مانتا، اس پر میں نے بہت لکھا ہے. میں صرف دعویٰ ایکٹیویزم کو مانتا ہوں، دعویٰ ایکٹیویزم اور ایجوکیشنل ایکٹیویزم بس، باقیہ چیزیں اسی سے نکلتی ہیں. ابھی بھی لیبیا میں کیا کچھ بھی کوئی پازیٹیو بات ہوئی نہیں، ابھی بھی وہاں مارکاٹ ہے، کوئی وہاں پر ڈسپلن نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، بہت برا حال ہے لیبیا کا. تو میں صرف یہی مانتا ہوں کہ اس وقت مسلم دنیا میں دو ہی کام کرنے کے ہیں، ایجوکیشنل ایکٹیویزم اور یہ دعویٰ ایکٹیویزم. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. وہاں لیبیا میں کچھ لوگ جو تھوڑا بہت جو موقع اس کو استعمال کر رہے ہیں، آن دا ہول ملک میں تو اچھی حالت نہیں ہے وہاں پر.
مولانا، اگلا سوال چنئی سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے کہ ہر آدمی آج کی ڈیٹ میں انسان کو راضی کرنا چاہتا ہے، خدا کو نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کو راضی کر لے تو سارے انسانوں کو بھی راضی کر لے گا، کیا یہ ایسا ممکن ہے؟
دیکھیے، نہیں، خدا کو راضی کرنے سے انسان راضی ہو جائیں گے، میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ تو دارالامتحان ہے. دارالامتحان جب ہے تو وہاں پر سب کچھ ہوتا رہے گا جو آج ہو رہا ہے. یعنی اللہ کو راضی ہونے کا جو رزلٹ ہے وہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں مل جائے میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ تمام پیغمبروں نے اللہ کو راضی کیا لیکن انسان ان سے لڑتا رہا، ان سے ان کا ٹکراؤ کرتا رہا. تو دونوں لازم ملزوم نہیں ہیں.
مولانا، اگلا سوال لکھنؤ سے ہے، محمد دانش फजल साहब का, उन्होंने लिखा है, हमारे लिए सारे पैगंबर में उस्वा है या सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद में? हमें सारे पैगंबरों को फॉलो करना है या सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद को? इसको वाजे करें।
कुरान में बहुत वाजह है कि सब पैगंबर उस्वा हैं। कुरान की एक आयत है, कई पैगंबरों को नाम बनाम जिक्र किया गया है एक ही जगह, और फिर फरमाया कि उलाएक अल्लज़ीन हदल्लाह फबे हुदा मुक्तद, ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने हिदायत दी तो उन सब की तुम पैरवी करो। ये किस सूरह में सर? सूरह अल अनाम में आप देख लीजिए, सूरह अल अनाम के मुख्तलिफ पैगंबरों का जिक्र करने के बाद फरमाया कि उलाएक अल्लज़ीन हदल्लाह फबे हुदा मुक्तद, कि ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने हिदायत दी तो तुम इन सब की पैरवी करो। ये तो बहुत क्लियर है कुरान में।
ओके, वी विल एंड दिस सेशन नाउ।